کتاب اوپر کر دی, اللہ اس کے رسول کے نام کی چیزیں جو ہوں ان کو زمین پہ نہ رکھیں. اہل سنت کا وطیرہ یہ ہے کہ جس شے کو اللہ اس کے رسول سے نسبت ہو جائے اس کو نیچے نہیں سر پر رکھتے. قرآن کے اوراق ہو یا سراس قرآن کی کتاب ہو اس کو زمین پہ نہ رکھیں. الحمدللہ نصلی علی رسول کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ان اول الناس بابراہیم للذین تبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم. نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے, کرم ہے اس پاک پروردگار کا کہ جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر چلنا نصیب فرمایا, اور جس نے ہمیں یہ شب جمعہ عطا فرمائی, اور جس نے ہمیں ہدایت دی کہ اس رات میں جمع ہو کر اسی کی بڑائی اور کبریائی بولیں, اس کو یاد کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں. میں آج جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کے اوراق یا صلاۃ السلام کے اوراق جس پہ حضور کا نام لکھا اس کو زمین پہ نہیں رکھنا چاہیے, لیکن میں کرسی پر اس لیے بیٹھ گیا کہ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ وقت لگتا ہے تو پیروں میں درد ہوتا ہے, اور مجھے پتا ہے یہاں پر کچھ سید زادے بھی بیٹھے ہوں گے, تو یہ سید زادے کو میں جانتا ہوں, تو میں نے ان سے اجازت لی کہ میں اگر کرسی پہ بیٹھ جاؤں تو آپ حرج نہ لیں, تو انہوں نے اجازت دی ہے. تو سید زادے ہونے کے ناطے ان کا احترام ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا, اور میرے لیے تو ساری محترم ہے کہ ہر ایمان والا اپنے دل میں تو اس کے رسول کا نام رکھتا ہے. تو میں اس کرسی پر بیٹھ گیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے اونچا ہو گیا, یہ ہے کہ کم از کم مجھے تھوڑی راحت رہے گی بات کرنے میں, اور انشاءاللہ آپ اس کا برا نہیں مانیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہم کیوں ادا کریں, یہ میں بار بار دہراتا ہوں, اس لیے کہ یہاں پر ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر نہ بجا لایا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں تو یہی کہتا ہے کہ میرا شکر مانو اور ایمان لاؤ, میرا شکر مانو اور ایمان لاؤ. تو علماء اکرام اور بہت سارے مفسرین کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب تک ایمان نہیں لائے گا شکر ادا نہیں کر سکتا, شکر ادا نہیں کر سکتا. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن میں یوں ارشاد فرما دیا ہے کہ میرا شکر مانو اور ایمان لاؤ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں جو ترتیب ہے اس میں بھی کوئی راز تو ہوگا, اس میں بھی کوئی راز تو ہوگا. اب مفسرین کہتے ہیں کہ جب تک ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک شکر ادا نہیں کرے گا, لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب تک اس کو دل میں احساس نہیں ہوگا کہ کسی نے اس پہ احسان کیا ہے اس وقت تک اس کا احسان نہیں مانے گا, اس پر ایمان نہیں لائے گا. جیسے جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور مجھے اس کی عبادت کرنی ہے, تب اس کے دل میں احساس ہوتا ہے, وہ اس کا شکر بجا لاتا ہے, پھر ایمان لاتا ہے کہ ہاں مجھے اسی کی عبادت کرنی ہے جس نے مجھ پر احسان کیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے. اور اگر ایمان والے ہیں, یقیناً ایمان والے ہیں, تو شکر بار بار ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا. اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شکر کریں گے دولت کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دیا تو ہم تمہیں مزید دولت دیں گے. یہ بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والے کو مزید دولت بھی دیتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص ایمان کا شکر ادا کرتا رہے اس کے ایمان میں مزید زیادتی ہوتی رہتی ہے, اس کے ایمان میں مزید مضبوطی آتی رہتی ہے. وہ کیسے؟ وہ کیسے کہ جب بھی وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کو یہ یاد آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے احسان کیے ہیں, کتنے انعام دیے ہیں, تو مزید وہ جو ہے شکر کرتا ہے. پھر یاد آتا ہے کہ اللہ تم نے کتنا احسان کیا کہ مجھے شکر کی بھی توفیق دی, تو اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کوئی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں آنے کا شکر ادا کرتا ہے وہ حضور سے اور زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے. کیوں قریب ہوتا جاتا ہے؟ پھر سے میں عرض کروں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان عطا فرمایا, اللہ نے مجھے پیدا فرمایا, اور الحمدللہ کافر نہیں رکھا ایمان والا رکھا, اور قرآن عطا فرمایا, نماز کی تعلیم عطا فرمائی, کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, حج عطا فرمایا, زکوٰۃ عطا فرمایا, رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, ان سب کا تشکر ادا کرتا ہے تو سب کچھ سوچ کر کے یہ خیال اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے اس لیے ملا ہے کہ میں نے ایک کملی والے کا کلمہ پڑھا ہے, اور اس کملی والے کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے قرآن ملا, ایمان ملا, نماز ملا, حج ملا, روزے ملے, زکوٰۃ دینے کی توفیق ہوئی, ایمان ملا, تو اس کملی والے کا کتنا بڑا احسان ہے. اس پر جھوم جھوم کر کے درود پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے جیسے اس کا شکر کرنے کا دل کرتا ہے ویسے ویسے ہی وہ حضور کے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے. تو شکر کی عادت ڈالو, اور مین سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا فرمایا ہے وہ ہے کہ آپ کو ایمان عطا فرمایا, اس نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنایا. سبحان اللہ, اس سے بڑا انعام آپ پر ہم پر کوئی نہیں, اس سے بڑھ کر ایمان, اس سے بڑا انعام آپ کے اوپر ہم پر کوئی نہیں. اس لیے کہ اگر یہ انعام نہ ہوتا, حضور کی ذات نہ ہوتی, حضور کے آپ امتی نہ ہوتے, تو معاذ اللہ رب العالمین یہ آنکھیں, یہ سر, یہ جان, یہ جسم, یہ سب آپ کے لیے عذاب بن جاتا, یہ سب آپ کے لیے عذاب بن جاتا. لیکن چونکہ حضور کے امتی ہیں تو ان آنکھوں سے قرآن دیکھتے ہو, اس زبان سے قرآن پڑھتے ہو, اس سر کو سجدے میں ڈالتے ہو, اس جسم کے ذریعے نماز پڑھتے ہو, اپنی کمائی میں سے زکوٰۃ دیتے ہو, ورنہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے, ورنہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے. جاتے جہاں جاتے اللہ ہی بچانے والا ہے, بچانا اس نے حضور کے ذریعے ہے. تو اس نعمت کبریٰ کا احسان مانو اور اس نعمت کبریٰ کا شکر ادا کرتے رہو, اور اس شکر ادا کرتے کرتے آپ کو کیا ہوگا, عشق مصطفیٰ بڑھتا جائے گا, عشق مصطفیٰ بڑھتا جائے گا, حضور سے قربت بڑھتی جائے گی. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے حضور کی نعمت کا تو تم حضور سے اور قریب ہوتے جاؤ گے, حضور سے اور قریب ہوتے جاؤ گے. ہمارے نزدیک ہمارے یہاں سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تنقیس کے لیے کہتے ہیں کہ بس حضور کی جو ہے وہ حیات طیبہ جو تھی وہ اتنا عرصہ تھی, اس کے بعد ان کی اولاد میں یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ ان کا احترام کیا جائے, ان کا معاذ اللہ احترام کیا جائے, یا ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کیا جائے. تو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. ارے تم تو حضور کے نور کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو, ہم تو حضور کی اولاد کو بھی نور سمجھتے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. تو حضور کی جسمانی خصوصیات, روحانی خصوصیات کو تو ہم سب مانتے ہیں نا, الحمدللہ سب جانتے ہیں. تو جسمانی خصوصیات ایسی کیا ہیں کہ بھائی سیدوں کو بھی جو ہے وہ سر پہ بٹھایا جائے, سیدوں کو بھی سر پہ بٹھایا جائے, ایسی کون سی بڑی بات ہے بھیا؟ میں بتاتا ہوں. ہم اور آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے, اور اگر کسی نے پیشاب کر دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے کہ پیشاب کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ نجس, غلاظت ہے, گندگی ہے, ہے نا, جسم سے باہر نکلتی ہے. اگر کسی پر پیشاب کے چھینٹے لگ جائے تو وہ کتنا برا مانتا ہے, گندی ہو گئی شلوار, ہے نا, مانتا ہے نا, شلوار گندی ہو گئی. باتھ روم میں سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہ چپل وہیں چھوڑ دینا, گھر میں مت لانا. ہو سکتا ہے باتھ روم پہ پیشاب کے چھینٹے لگے ہوں نہ لگے ہوں, اتنی نجس ناپاک مانا جاتا ہے کس کو؟ پیشاب کو. کسی عالم دین کا پیشاب بھی ہو تب بھی کہیں گے نہیں نہیں یہ بہت گندی چیز ہے, بہت غلاظت والی چیز ہے, اس کو دیکھنا, اس کو ہاتھ لگانا یہ سب تو دور کی بات, اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات. لیکن قربان جائیے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بول مبارک پر, جو پانی سکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اقدس سے نکلتا تھا, جسم اقدس سے نکلتا تھا, جس کو اپنے لیے پیشاب کہتے ہیں ان کے لیے بول کہتے ہیں اقدس پانی. وہ پانی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حاجت روائی کے لیے کسی درخت کے پیچھے یا کسی زمین پر آ کر کے اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے, تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب جا کے دیکھتے تھے اس جگہ پہ کچھ نہیں ہوتا تھا. کیا سمجھے آپ؟ کچھ نہیں ہوتا تھا. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین جو تھی جیسے ہی حضور اپنی حاجت روائی کرتے تھے تو زمین اپنے آپ کو وہ چیز کو اندر سمیٹ کر کے بند کر لی تھی. زمین جو ہے حضور کے بول و براز کو اپنے اندر سمیٹ کر کے اوپر سے بند کر لیتی تھی تاکہ ان کی شے کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے تھے, اور آپ کو پتا ہے اس زمانے میں اس طرح کی لائٹیں ٹیوب لائٹیں نہیں ہوتی تھیں, اور لوگ گھروں کے اندر جو ہے نا بیت الخلاء نہیں بناتے تھے, جس طرح آج کل گھروں کے اندر جو ہے باتھ روم وغیرہ بنا دیا جاتا ہے, ٹوائلٹ بنا دیا جاتا ہے, اس زمانے میں لوگ اس طرح نہیں کرتے تھے. اور اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ باہر جانے کے لیے تکلیف ہوتی تھی, اس زمانے میں اتنی اچھی لالٹینیں وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہوں گی, ٹیوب لائٹ وغیرہ ٹارچ وغیرہ نہیں ہوتی ہوں گی, تو کبھی کبھار ایسا کرتے تھے کہ ایک مٹکا گھر میں رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ گھر میں مٹکا رکھتے تھے, تو رات میں اگر کسی کو پیشاب وغیرہ کرنا ہو تو اس مٹکے میں پیشاب کر دیتے تھے, اور پھر صبح کوئی آدمی جا کر کے اس مٹکے کو پھینک آتا تھا, جو ہے خالی کر کے آتا تھا, تاکہ جو ہے وہ گھر میں نہ رکھا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے, آپ نے وہاں پر آرام فرمایا, اور رات میں آپ کو حاجت کی ضرورت ہوئی, آپ نے اس مٹکے میں اپنے جسم اقدس سے پانی ڈال دیا. اس میں صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ام ایمن سے پوچھا, ارے وہ مٹکا کہاں گیا؟ تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی, یا رسول اللہ میں سمجھی پانی ہے میں پی گئی, میں سمجھی یہ پانی ہے میں پی گئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر کسی نے, ہم میں سے کسی نے پیشاب کیا ہو کسی مٹکے میں, اور کسی کو کہا جائے بھیا یہ پانی ہے پیاؤ, اگر اس کو پتا نہیں ہے تو وہ ناک کے پاس لاتے ہی پھینک دے گا, ہے نا بھائی؟ پھینک دے گا, نہیں پھینکے گا, پھینک دے گا, ضرور پھینک دے گا. اور اگر ناک خراب ہے بالفرض, جس طرح لوگ جن کی ناک بالکل خراب ہو چکی ہے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں, اگر وہ پی لے تو ذائقے کے ساتھ ہی پھینک دے گا کہ بھیا یہ پانی نہیں ہے. پانی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، پانی کے ساتھ کچھ ملا ہوا ہے، یہ ایڈلٹریٹڈ ہے، اس میں کچھ ملاوٹ ہے، یہ خالص پانی نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے پر گفتگو کریں گے. لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس جسم اقدس سے نکلے پانی پر کہ ام ایمن پانی پی گئی، ان کو پتہ نہیں چلا، کہتی میں سمجھی پانی میں پی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہنس پڑے. کہ اور کیا ارشاد فرمایا سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، فرمایا اے ام ایمن مرتے دم تک تجھے کوئی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی. مرتے دم تک تجھے کسی بھی قسم کی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی. مجھے بتائیے اگر ہمارا آپ کا کوئی پیشاب پی لے تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، وہ الٹیا کرنا شروع کر دے گا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جس میں اقدس سے نکلا ہوا پانی ایسا ہے کہ جو پی لے اس کو شفا حاصل ہو جائے، ایسی شفا حاصل ہو جائے کہ آئندہ بھی کبھی کوئی بیماری نہ ہو. اس لیے کہ پیٹ سے ہی تقریباً ساری بیماری نکلتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ حافظ صاحب بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ پیٹ ہے. زیادہ کھاؤ گے بیمار ہو گے، بہت کم کھاؤ گے تو بیمار ہو گے، غلط چیز کھاؤ گے تو بیمار ہو گے. تقریباً دنیا کی تمام بیماریاں جو ہے وہ پیٹ کے ذریعے شروع ہوتی ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں زندگی بھر تجھے کبھی پیٹ کی بیماری ہوگی ہی نہیں. ایسی شفا ہے میرے آقا کے پانی میں کہ جو پہلے بیماری تھی وہ بھی غائب، اور زندگی میں کبھی اور بیماری لگے گی ہی نہیں. درود شریف پڑھ لیجیے اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم دائماً ابداً. تو جو بے وقوف کہے کہ حضور بھی ہمارے جیسے، ہم بھی حضور کے جیسے، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، تو چاہیے اپنے ابا جان کا ذرا پیشاب چکے تو آئے، چکے تو آئے، ذرا پتا چلے گا کیسا ٹیسٹ ہے اس کا، دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا. دو گھونٹ پیتے
دو گھونٹ کیا پڑے گا،
سنتے ہی دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا. آج ایسا پتا ہے کوئی مماثلت ہے کوئی برابری؟ تو اس آقا کریم کی اولاد کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہ تو چلو ایسی چیز تھی کہ جس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا، عموماً رنگ نہیں ہوتا، اور اندھیرے میں پیا تو رنگ نہیں آتا. ہمارا خون تو نس نس میں دوڑتا ہے، اس کا ایک رنگ ہے لال، ہے نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور عرب میں پہلے بھی یہ مشہور تھا، اب بھی ہے، کچھ لوگ کراتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فسد کرانا. کیا کرانا؟ فسد کرانا. فسد کرانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جسم سے کچھ خون بہا دینا. عموماً جو ہے گردن کے پیچھے سے اور کاندھوں کے پیچھے سے خون نکال دیا جاتا ہے. حجام ہوتے ہیں بڑے ایکسپرٹ، وہ ایک سوئی جیسی جو ہے وہ لگاتے ہیں اور کاٹتے ہیں تاکہ خون بہ جائے. اس میں بڑے فوائد ہیں، سرکار نے کیا تو فائدہ ضرور ہے، سرکار کی سنت ہے، اس میں فائدہ بہت ہے. اس میں کہا جاتا ہے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور جو گٹھے پڑ جاتے ہیں کاندھوں میں خون کے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو حضور نے ایک بار فسد فرمایا، سارے خون جمع ہو گیا پیالی میں. جب خون جمع ہو گیا تو آپ نے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خون کی پیالی دی کہ اے عبداللہ آپ اس کو جا کر کے زمین میں دفن کر دو، خون کو دفن کر دو. اب آپ کو ہم کو پتا ہے کہ اگر ہمارا وضو ہو اور تھوڑا سا زخم لگ جائے اور خون بہ جائے، ذرا سا بھی ایک قطرہ بھی اپنی جگہ سے بہ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. خون جو ہے ناپاک ہے، خون کیا ہے؟ ناپاک ہے. جسم پہ لگ جائے تو اس کو دھو لینا چاہیے تاکہ نماز ہو جائے آپ کی. اگر کپڑے پہ لگ جائے تو نماز مکروہ ہے، اور اگر اتنا لگ جائے کہ ایک درہم سے بڑھ گیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، کپڑا دھوئے بغیر صاف کیے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. تو خون بھی نجس ہے. کیا ہے؟ خون بھی نجس ہے. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بعد حضور خدمت ہوئے سرکار کے پاس، ان کو خون کا پیالہ دیا تھا کہ اس کو ڈال دو زمین میں. تو جب وہ واپس آئے تو حضور نے پوچھا ہے عبداللہ کیا کیا اس پیالی کا کیا کیا؟ سیدنا عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسی جگہ وہ ڈال کے آیا ہوں کہ کسی کو نظر نہیں آئے گا. ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کہ کسی کو نظر نہیں آئے گا. تو قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر. آپ مسکرا اٹھے اور کہا عبداللہ مجھے لگتا ہے تم پی گئے ہو, مجھے لگتا ہے کہ تم خون پی گئے ہو. تو سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا. دیکھو صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہوں, صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہوں, غیر کا عقیدہ نہیں چاہیے, صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہوں. وہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ جس کے جسم میں آپ کا خون چلا جائے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی, اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزید مسکرا اٹھے اور فرمایا, اے عبداللہ آج سے تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا, جا تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا. دوسری روایت میں یوں ہی ہے کہ ایک صحابی نے اعرابی نے حضور کا خون جو ہے پھینکی بدلی پی گیا, حضور نے اس کو بھی یہی بشارت دی کہ اے اعرابی تو جہنم سے آزاد ہو گیا. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ جس کے پیٹ میں خون چلا گیا حضور کا, جس نے تھوڑا سا خون حضور کا پی لیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا, تو جس کی رگوں میں حضور کا خون دوڑ رہا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ جس کی رگوں میں میرے آقا کا خون دوڑ رہا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اس نور کا صدقہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس آج بھی سرکار کی اولاد ملتی ہے, ان کی ہم زیارت کرتے ہیں, ان کے ہم ہاتھ چومتے ہیں, ان سے دعائیں لیتے ہیں. ہاں ایک بات آپ سمجھ لیجئے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید زادہ ہونا یہ بڑے امتیاز کی بڑے فخر کی بات ہے, لیکن ایک بڑی ذمہ داری کی بھی بات ہے, بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اگر میں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بہت ہی گندا اور غلیظ بنا کر کے پیش کروں اور کوئی مجھے تانے, ارے تو اس کی اولاد ہے فلا فلا کی, تو فوراً نقصان لگتا ہے, باپ پر مت جانا ہے نا, باپ پر مت جانا, مجھے جو کہنا کہہ لینا, میں گندا ہوں جو بھی ہوں کچھ بھی ہوں, لیکن پھر بھی پتا تو چل جاتا ہے نا کس کا بیٹا ہے. تو سید زادوں پر یہ اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آقا, ہمارے ہم سب کے آقا, اپنے نانا جان کی عزت کی خاطر علم دین میں کامل ہو اور ساتھ ہی ساتھ عمل میں بھی کامل ہو, تاکہ وہ نمونہ بنے, ایسا نمونہ بنے کہ ان کے پیچھے چلنا مر مٹنا, شوق سے مر مٹنے کی جو ہے چاہت اور بڑھے کہ ہمارا شیخ سید زادہ ہے, ہمارا آقا, ہمارا امام سید زادہ ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ سید زادہ ہونا یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام, ایک ذمہ داری کا کام. اور جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے سب کچھ برابر ہے, ہر کوئی برابر ہے, ہر کسی کے لیے سزا اور جزا برابر ہے, لیکن اگر کوئی سید ہے تو اس کو فوقیت حاصل ہے, اس لیے کہ اس کی رگوں میں میرے آقا کا خون دوڑ رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پڑھیے, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. تو بات پھیل گئی تھوڑی سی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ آج پھر ہم اس مبارک رات میں جمع ہوئے جس کو شب جمعہ کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے تحت کچھ عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اس کو تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ یوں ہے, وما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم. اس کا آسان سا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ترجمہ یوں ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو حنیف تھے مسلم تھے، حنیف تھے مسلم تھے۔ وما کان المشرکین، اور وہ ہرگز مشرک بھی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہا اول الناس بھی ابراہیم، بے شک وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ للذین اتبعوہ، کہ جو ان کی اتباع کر رہے تھے، جو ان کے پیچھے چلے۔ وہذا النبی، یہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام سے بہت قریب ہے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اس ایمان، اس رسول پر ایمان رکھنے والے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے بہت قریب ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنین کا دوست ہے، اللہ تبارک و تعالی مومنین کا دوست ہے۔ چونکہ یہ عشرہ، بلکہ یہ مہینہ، یہ شہر شہر ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اوصاف بیان کروں، اور آپ کے ایمان کی جو جرت اور آپ کے ایمان کا جو معیار تھا، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں، اور ان کے صحیح پیروکار اور ان کے صحیح ماننے والے اور ان کے راستے پر چلنے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا، آپ سب کو پتا ہے کہ حج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ عظیم واقعات رونما ہوئے، اور جس میں نو ذی الحج کو حج ادا کیا جاتا ہے، دسویں، گیارہویں اور بارہویں کو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ تو اس مہینے کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے جو پہلے دس دن ہیں، ذی الحجہ کے اس مہینے کے جو پہلے دس دن ہیں، ان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان سے زیادہ محبوب اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہوتے۔ یعنی ان دس دنوں میں جو آدمی عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، وہی سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول نیکیاں ہوتی ہیں۔ یعنی ان دس دنوں میں جو نیکی کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، باقی سال کی جو ہے اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگرچہ آدمی جہاد کرے، اگرچہ آدمی جہاد کرے، یعنی ان دس دنوں کے علاوہ جو مہینے اور سال گزرتا ہے اس میں 300 اوپر کے دن ہیں، ان دنوں میں جہاد کرے، تب بھی یہ دس دن کے اعمال کے برابر نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، ہاں، اس کے برابر نہیں ہے، صرف اور صرف برابر اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے مال اور جان لے کر کے جہاد کے لیے جائے اور واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، مال بھی جلا جائے اور جان بھی چلی جائے اور واپس نہ آ سکے، شہادت کا مرتبہ جب اس کو مل جائے جہاد میں، اس وقت اس کی وہ نیکی ان دس دنوں کی نیکیوں سے بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ان دس دنوں کی عظمت کو آپ سمجھیے کہ اس دس دنوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، کتنی زیادہ پسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفات کا جو روزہ ہے، نویں ذی الحج کا، نویں ذی الحج کا جو روزہ ہے، وہ ایک روزہ دو سال کے کفارے کے برابر ہے۔ ایک جو گزشتہ سال جو گزرا ہے وہ، اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ نو ذی الحج کا ایک روزہ عرفات کا جو روزہ کہا جاتا ہے، عرفات کا روزہ جو ہے حاجی بھی رکھ سکتا ہے، کون؟ حاجی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر اتنی ہمت ہے، طاقت ہے کہ سارا دن جاگ بھی لے گا اور عرفات کے میدان میں دعائیں بھی کر لے گا، ذکر و اذکار بھی کرے گا، قرآن بھی پڑھے گا، تو روزہ رکھ لے, لیکن اگر روزے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا اور اس کو نیند آنے لگی اور عرفات میں دعا کرنے کے بدلے سو گیا تو پھر یہ روزہ رکھنا اس کے لیے مکروہ ہے. ورنہ نویں ذیلحج کا روزہ اتنا عظیم ہے کہ ایک سال گزشتہ اور جو گناہ نہیں بھی کیے آئندہ گناہ کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نوجوان, اس کے بارے میں خبر ملی کہ وہ جو ہے پہلی ذیلحجہ سے لے کر کے روزے شروع کر دیتا ہے اور رات بھر جاگتا ہے, ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ پوچھوں کیا ماجرا ہے. اسے جب بلایا گیا تو اس نے یہی عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں, لہٰذا یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوں گے, اس لیے میں نے جو ہے سوچا کہ تب مسلسل روزہ رکھوں, مسلسل عبادت میں اپنا وقت گزاروں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کیا خوشخبری سنائی, کیا خوشخبری سنائی, ارشاد فرمایا اے بندے جو تو یہ روزہ رکھتا ہے اور تو قیام کرتا ہے, یہ ایک ایک رات اور ایک ایک دن کا جتنی عبادت ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ روزانہ تجھے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے اور 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا اور 1000 گھوڑے جن کے اوپر جہاد کا سامان لدایا جائے, اتنا سامان اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا تجھے ثواب عطا کیا. اور جب 8ویں ذیلحج آئے گی تو یہ دگنا ہو جائے گا, 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, 2000 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا اور 2000 گھوڑے سامان بھر کر کے جہاد میں بھیجنے کا ثواب عطا ہوگا. اور عرفات کے دن جب آئے گا تو بخشش ہو جائے گی, تیری مغفرت ہو جائے گی. ایک اور حدیث پاک میں سب ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ عرفات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے, جہنم سے آزاد فرماتا ہے, اپنی بخشش سے نوازتا ہے, پورے سال میں اتنے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. ایک دن میں, اس دن میں نویں ذیلحجہ, نویں ذیلحجہ ایسی عظیم رات ہے اور ایسا عظیم دن ہے کہ جس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے, حالانکہ عید دوسرے دن ہوتی ہے, عید دوسرے دن ہوتی ہے. بارک اپنے آپ کو تیار رکھیں, جتنا ہو سکے اپنا وقت ذکر و اذکار میں گزاریں, یہ 10 دن کے اندر اگر روزے رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں تو اتنا قرآن پڑھیں. درود پڑھ لیجیے, اللہم صل علی محمد وعلى اصحابہ وبارک وسلم. بات چلی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ما کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کانا حنیفا مسلما. تو ابراہیم علیہ السلام بے شک نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ وہ تو حنیف تھے, مسلم تھے. تو لفظ حنیف کا مطلب کیا ہے؟ حنیف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکا دینے والا, اپنے آپ کو جھکا دینے والا, یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی توجہ ایک ہی کی طرف کر دینے والا, اپنی توجہ ایک کی طرف کر دینے والا, دوسری طرف نہ جانے والا. اور مسلم مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمہ, جیسے مسلم ہوتا ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. مسلم کا مطلب ہوتا ہے اپنی خواہش کو ختم کر کے اپنے آقا کی خواہش پہ سر جھکا دینے والا. کہتے ہیں نا, سر خم تسلیم سے جھکا دینا, اپنے آقا کی, اپنے خدا کی بات کو مان لینا کہ ہاں یا رب تیری ہی بات میں مانوں گا, تو جو کہتا ہے وہ میرے لیے حکم اول ہے, اسی پہ میرا عمل ہوتا رہے گا. تسلیم کرنے والا, سر جھکا لینے والا, حکم کو ماننے والا. وما کانا من المشرکین, بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری تعریف فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے, نہیں نہیں بلکہ وہ میری ہی طرف توجہ رکھنے والے تھے اور میری ہی بات ماننے والے تھے. وما کانا من المشرکین, اور ہرگز ہرگز وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، نہ ایک سے زیادہ خدا میں مانتے تھے، نہ دو سے زیادہ، نہ اس سے زیادہ. جب ایک سے زیادہ نہیں تو دو سے زیادہ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ نہیں، اس سے بھی زیادہ نہیں، صرف اور صرف ایک ہی خدا میں مانتے تھے، یقین رکھتے تھے. اِنَّا اَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، بے شک وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بات مانی، آپ کی اتباع کی. یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو بھی ادیان تھے، یہودی دین تھا یا نصرانی تھا، اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع پر نہیں تھا تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے دور تھے، اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع پر تھا یعنی حنیف تھا، مسلم تھا اور شرک سے پاک تھا تو وہ ابراہیمی ہے، ورنہ وہ ابراہیمی نہیں. اور کون ابراہیم علیہ السلام سے بہت قریب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ھٰذا النبیّ، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اس نبی پر، کس پر؟ اس نبی پر ایمان لائے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کا ولی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دین ابراہیمی جو ہے وہی اصل دین ہے جس کی اتباع کرنا سب پہ لازم تھا، اور اسی دین کا نام اسلام بھی تھا، اور اصل اسلام وہی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی ساتھ ساتھ آج اسلام کہا جاتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ یعنی دین ابراہیمی جو ہے وہ بھی اسلام ہی تھا. کیا تھا؟ اسلام ہی تھا. اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت مبعوث نہیں ہوئے تھے، لیکن جو عقیدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، وہی عقیدہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. سمجھ گئے میری بات؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، ہارون علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، سب کا یہی دین تھا. لیکن چنا اس لیے گیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد، موسیٰ علیہ السلام کے والد، سب کے باپ، آخر کار اوپر جا کر کے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بھی دادا، جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی گزری، سیدنا اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، اور حضور کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، یہ سب کے سب کسی نہ کسی واسطے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. لہٰذا اسی وقت ان کی مثال دے کر کے بتایا گیا کہ مان لو، یقین کر لو، ابراہیم علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ درست ہے، یہودی عقیدہ درست نہیں ہے، نصرانی عقیدہ درست نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیف تھے، مسلم تھے، یہودی نصرانی نہیں تھے. کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہودی اور نصرانی مذہب تو بعد میں آیا، پہلے وہ سچا مذہب تھا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا تھا، لیکن بعد میں یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا معلوم کر دیا، اور نصرانیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا. لہٰذا وہ دین ابراہیمی پر، عقیدہ ابراہیمی پر ہرگز ہرگز نہیں ہے. درشی پڑھی جلا میں دراصل بات کرنا چاہ رہا ہوں اخلاص کی، کہ حنیف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک کے واسطے اپنے آپ کو مرکوز کر لینے والا، کہ ایک ہی کی طرف ہو جانے والا، اسی کی طرف رغبت کرنے والا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے سورہ بینہ میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صدق اللہ العظیم. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار و مشرکین اور اہل کتاب میں جو کافر تھے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کی پیروی کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور ان کو اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے، وما امروا الا ليعبدوا الله، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کیسے؟ بالکل اپنے آپ کو خالص کر کے، مخلصین لہ الدین، اور دین کی طرف توجہ کر کے، حنیفہ، اور کسی اور طرف نہ جاتے ہوئے ایک ہی طرف توجہ رکھتے ہوئے اللہ کے واسطے، ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ، اور قیام کریں، نماز کا قائم رکھیں اور زکوٰۃ کی طرف سے دیں، وذالک دین القیمہ، اور یہی دین کو قائم رکھنا ہے، اسی دین کو قائم کرنا کہتے ہیں، کیا؟ یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں خالصتاً اسی کے ہو کر کے، اور اسی کے واسطے نماز پڑھیں، اسی کے لیے زکوٰۃ دیں، یہی سچا دین ہے، جی پڑھیں۔ ایمان ایسے لانا ہے کہ مخلص ہو جانا ہے اللہ کے واسطے، وما امروا الا ليعبدوا الله، کہ اللہ کی عبادت کیسے کریں، مخلص ہو کر کے کریں، ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفا، حنیف ہو کر کے، کسی اور کی طرف توجہ نہ دے کر کے، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ کیا دے، ولکن کانا حنیفم مسلما، حنیفم مسلما، تو حنیف کون ہوتا ہے، مخلص کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ شریف میں کہ ہم نے کسی انسان کو ایسا پیدا نہ کیا کہ جس کے سینے میں دو دل ہوں، کسی انسان کو ایسا پیدا نہ فرمایا کہ جس کے سینے میں دو دل ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ایک ہی دل، حضور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ہی دل، میرا اور آپ کا بھی ایک ہی دل، ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی خدا، ہمارے آقا کا بھی ایک ہی خدا، اور ہمارے کتنے خدا، ہمارے لیے بھی ایک ہی خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حنیفم مسلما، ایسے تھے کہ کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور ہمیشہ میری بات مانتے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسی محبت، زیادہ طویل نہیں جاؤں گا، جو قربانی آپ ہم کرتے ہیں کہ بکرا کاٹتے ہیں یا بیل یا دبا ذبح کرتے ہیں 10 ذی الحج 11 ذی الحج 12 ذی الحج کو، وہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، انہوں نے بکرا یا دمبا ذبح نہیں فرمایا تھا، ارادہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا، اتنی محبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہر شے کی محبت اس پہ غالب تھی، ہر شے کی محبت اس پر غالب تھی۔ فرشتے آ کر کے کہتے ہیں اے ابراہیم کیا دو گے ہمیں اگر ہم تمہیں وہ کلمہ سنا دیں جو پسند ہے، کہتے ہیں آدھا ریوارڈ لے جاؤ، پھر کہتے ہیں بقیہ ریوارڈ لے جاؤ، پھر کہتے ہیں ایک اور بار سنا دو تسبیح، مجھے اپنا غلام بنا لو، مجھے اپنا غلام بنا لو، اتنی محبت ہے اللہ کے ذکر سے کہ اپنے آپ کو اچھی تسبیح سنانے والے کا غلام بنانے کو تیار، اتنی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب محبت اتنی ہے تو جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اتنی ہی اس کے دشمن سے نفرت کرتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ کا اور ہمارا دشمن کون ہوتا ہے؟ عقلی بات کرتے ہیں، جیسے دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست 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 ہوتا ہے، تو دشمن کس طرح ہوتا ہے؟ آپ کا جو ڈائریکٹ دشمن ہے وہ تو آپ کا دشمن ہے ایک طرح سے ہو گیا، صحیح ہے؟ دوسرا دشمن کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے دوست کا دشمن ہو، کیا سمجھا؟ جو آپ کے دوست کا دشمن ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے، اس لیے کہ بھائی میرے دوست کو مارے گا تو میرے دوست کو مارے گا، یا وہ سوچے گا اس کا دوست دوستی دونوں کے دونوں کو مارو یا مجھے ہی مارے گا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوست کا جو دشمن ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے، اور تیسرا آپ کا جو دشمن ہے اس کا اگر کوئی دوست ہے تو وہ بھی آپ کا دشمن ہے، وہ بھی آپ کا دشمن ہے. تو دشمن تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو آپ سے بالمقابل دشمنی کرتا ہے سامنے سامنے کہ میں تیرا دشمن ہوں, یہ ڈائریکٹ دشمن ہے, کھلا دشمن. دوسرا وہ دشمن ہوتا ہے جو آپ کے دوست سے دشمنی رکھتا ہے, آپ کے دوست سے دشمنی رکھتا ہے. اور تیسرا وہ دشمن ہوتا ہے جو آپ کے دشمن سے دوستی کرتا ہے, آپ کے دشمن سے دوستی کرتا ہے. یہ اصول سمجھ لیجیے. تو اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے فلاں دوست سے بڑی محبت ہے, فلاں دوست سے بڑی محبت ہے, لیکن اس کے دشمن سے بھی مجھے محبت ہے, تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہو جائے گی نا کہ بھائی تو میرا دوست ہے لیکن میرے دشمن سے تو دوستی رکھتا ہے, لہذا تو میرا دوست نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اس کو کہتے ہیں اخلاص کہ آپ کی محبت جس سے ہے اس سے محبت ایسی ٹوٹ کر کے آپ کرتے ہو کہ اس کی ناراضگی آپ کو برداشت نہ ہو, وہ ہمیشہ اس کی دل جوئی, اس کی محبت, اس کی رضامندی جو ڈھونڈتے رہے. جس سے اس کی دشمنی ہے اس کو آپ دشمن سمجھے, اور جس کو وہ دشمن سمجھتا ہے اس کو بھی آپ دشمن سمجھے, اور جو اس سے دشمنی رکھتا ہے اس کو بھی آپ دشمن سمجھے. لہذا اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا شیطان سے دوستی رکھیں گے آپ؟ نہیں رکھیں گے. اور جو شخص کہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی پوجا کر سکتے ہیں تو کیا اس کو آپ اپنا دوست بنائیں گے؟ ہرگز نہیں بنائیں گے. تو ہمارا کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے اور ساتھ میں کہے کہ ٹھیک ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اس کو خدا مانتا ہوں, ایک مانتا ہوں, لیکن فلاں کو بھی خدا مانتا ہوں معاذ اللہ رب العالمین, تو پھر وہ خدا کو ایک تو نہیں مان رہا نا, وہ ایک سے زیادہ مان رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ اس نے جو کہا ہے اس کا عقیدہ پر نہیں. ایمان اس وقت ہے جب وہ زبان سے بھی کہے اور دل تصدیق بھی کرے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو ایک ہی ہے, میرا خدا تو ایک ہی ہے, تو ان کے آس پاس کے قبیلے والے اور آپ کے رشتے دار اور حتیٰ کہ آپ کے چچا نے کہا کہ تم دیوانے ہو گئے, تم دیوانے ہو گئے ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے منطقی طور پہ ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا تمہارا خدا کون ہے؟ تو کہا اچھا میرا خدا تو وہ ہے کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے. کہا نہیں, یہ ہمارے اتنے سارے خدا ہیں, ان کی تم پوجا کرو معاذ اللہ رب العالمین. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اتنے سب بتوں کی پوجا کرتے ہو, ان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اور تم چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے ہو. تو طنز کے طور پہ ان سے کہا یہ چاند یہ میرا خدا ہے. پھر چاند جب گرنے لگا تو کہنے لگے تف ہے تم پر اے قوم, جو چاند کبھی چھوٹا کبھی بڑا, کبھی ڈوب جاتا کبھی نظر نہیں آتا, تم ایسے کی پوجا کرتے ہو, میرا خدا ایسا نہیں. سورج کو دیکھا, ستارے کو دیکھا, تو پھر طنزیہ طور پہ اپنی قوم سے پوچھا کیا یہ میرا خدا ہے؟ پھر کہا ایک کا ہے تو ہر ہے, اور یہ سب ڈوب جاتے ہیں جب چاند سورج نکلتا ہے, سب غائب ہو جاتے ہیں. میرا خدا ایسا نہیں ہو سکتا جو غائب ہو جاتا ہو, جو ڈوب جاتا ہو, جو فنا ہو جاتا ہو. پھر سورج کو دیکھ کر کہا او ہو یہ تو بہت بڑا, کیا یہ میرا خدا ہے؟ کیا یہ میرا خدا جس طرح تم بکواس کرتے ہو؟ پھر جب سورج مغرب ہونے لگی, غروب ہونے لگا سورج, تو کہا تف ہے تم پر, یہ تو ڈوبتا بھی ہے, کیسی بات کر, تو یہ خدا نہیں ہو سکتا. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حنیف ہے. کیا ہے حنیف ہے؟ یہ صرف ایک کی عبادت کرتا ہے, یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا بولتا ہے, ہمارے خداؤں کی پیروی نہیں کرتا. میلے میں جا رہے تھے, کہا چلو میلے میں جائیں گے وہاں پر بت پرستی ہوگی فلاں سب چیز ہوگی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں تم سے, آئی ایم سک آف یو, میں تم سے بیزار ہوں. اور جب وہ لوگ چلے گئے تو کلہاڑا اٹھایا, کلہاڑا اٹھا کر کے اتنے ان کے جتنے بت تھے ان سب کو توڑ دیا, کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کو کاڑا بنا دیا, کسی کے کان توڑ دیے, کسی کی ناک کاٹ دی, سب کو عیبدار بنا دیا. اور ان میں سے جو سب سے سائز میں سب سے بڑا تھا اس کے کاندھے پہ جا کر کے لگا دیا, کیا کلہاڑی لگا دی. مشرک واپس آئے, انہیں کہا ہائے ہائے یہ کیا ہوا ہمارے بتوں کو, کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کا پیر ٹوٹا, یہ کس نے کیا ہے؟ سب کو پتا ہے ابراہیم نے کیا, سب کو پتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. ناٹک کر ہائے ہائے کس نے کیا ہے, اے ابراہیم یہ کس نے کیا, تم تھے جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم تو میلے میں گئے تھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تھوکا ان پر, کہا تم اسے پوچھو نا کلاڑا تو اس کے کاندھے پہ رکھا ہوا, تم اس سے پوچھو نا کلاڑا تو اس کے کاندھے پہ رکھا ہوا. تو کہنے لگا یہ تو نہ بولتا ہے نہ کچھ جواب دے سکتا ہے. تو پھر سے ان کے اوپر تھوکا, کہا تف ہے تم پر, ایسے کی پوجا کرتے ہو نہ جو بول سکتا ہے, نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے, نہ تمہارے کام آ سکتا ہے, اور یہ جن کو خدا تم نے بنا لیے یہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. جب ان کی ٹانگیں توڑی جا رہی تھی یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, ان کے ناک کاٹے گئے, آنکھیں پھوڑی گئی, کان کاٹے گئے, یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, یہ تم کو کیا بچائیں گے, یہ تم کو کیا بچائیں گے. اگر ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے بھیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرتا ہوں, میرا گیت میرے لیے اور تم بھی ٹھیک ہو, ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے, اس لیے کہ پتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. صرف ایک ہی ٹھیک ہے, ایک ہی عقیدہ صحیح ہے, اللہ کی عبادت اس کو وحدہ لا شریک مان کے کرنا, یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ, آدم علیہ السلام کا عقیدہ, میرے اللہ کا عقیدہ بھی ہے کہ ایک ہی خدا ہے وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا ہرگز نہیں ہو سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں ہے اور معاذ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابی کہتا ہے, کوئی مجنون کہتا ہے, کوئی کیا افطرا کستا ہے, کوئی جھوٹا کہتا ہے, کوئی پاگل کہتا ہے, کوئی کہتا ہے مجنون ہے, کوئی کہتا ہے اس کے اندر جن گھسا ہوا ہے, کوئی کیا کیا بکواس کرتا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ جو حق بات کہہ رہا ہے اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں. آخر کار جو ہے قریش اور کفار مکہ کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں لگتا ہے محمد کو دولت کی بڑی ہوس ہے, دولت کی بڑی ہوس ہے, تو اس کو دولت پیش کرتے ہیں. آتے ہیں کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے ہار مان گئے. کیا کہتے ہیں؟ ہار مان گئے. تم جس کی پوجا کر رہے ہو, تم بھلے اس کی پوجا کرتے رہو لیکن ہمارے خداؤں کو برا مت بولو. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں بہت سارے کھجوروں کے باغات دے دیں, ثروت دے دیں, دولت دے دیں, تو ہم تمہیں بہت ساری دولت دینے کو تیار ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ اور زیادہ دولت دے دیں تو اتنے ہزار اونٹ دینے کو تیار ہیں, گھوڑے دینے کو تیار ہیں, بڑے بڑے قلعے دینے کو تیار ہیں, گھر دینے کو تیار ہیں, اور قریش میں سے مکہ کی سب سے حسین عورتوں سے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہیں. صرف اور صرف ایک کام کرو. کیا؟ کہ بھلے تم اپنا دین کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے لیکن ہمارے خداؤں کو برا مت بولو. اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح تم اللہ کی پوجا کرتے ہو اس طرح ہم ہمارے 360 بوتے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جوڑ لیں گے, ہم ایک اور خدا کو مان لیں گے, اور تم جو ہے صرف ایک کی پوجا کرنا چاہتے ہو ایک ہی کرو لیکن ہمارے والوں کو برا مت بولو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب دولت کی لالچ اور عورت کی لالچ دی گئی, آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اگر ایک ہاتھ میں مجھے چاند دے دو گے اور دوسرے ہاتھ میں سورج دے دو گے تب بھی میں اپنی اس تبلیغ کو کبھی ختم نہیں کروں گا. کبھی بھی اس بات کو ختم نہیں کروں گا, میں ہمیشہ کہتا رہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور تمہارے باطل جو معبود بنائے رکھے ہیں تم نے ان سب کا بتلان کرتا رہوں گا, سب کو بتاتا رہوں گا کہ یہ باطل ہے, یہ معبود نہیں ہے, ان کی خدا ان کی پرستش کرنا حرام ہے, کفر ہے, کب اس کو جو ہے یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے, یہ کہتا رہوں گا. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ہاتھ میں چاند کے لیے کہا، ایک ہاتھ میں سورج کے لیے کہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہاتھ سے چاند کے دو ٹکڑے کروا دیے اور ایک انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا۔ میرے آقا کے ہاتھوں میں یہ کرامت دی، یہ معجزات عطا فرمائے کہ اے میرے محبوب، تو پوری دنیا کو اور سب چیزوں کو ٹھکرانے کو تیار ہے میرے لیے، تو میں تیرے انہی ہاتھوں سے ایسے معجزے دکھاؤں گا کہ ایک ہاتھ سے تو اشارہ کرے گا تو سورج پلٹ آئے گا، اور ایک ہاتھ سے تو اشارہ کرے گا، انگلی کا اشارہ کرے گا، تو چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور آگے سنیے انہی بتوں کے بارے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا کیا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آتے ہیں اپنی شان و شوکت میں، کالے رنگ کا عمامہ آپ نے سر پہ باندھا ہے، اور کعبہ معظمہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، کعبہ معظمہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی کعبہ معظمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکی اور آپ کی عصمت اور آپ کے جسم کی پاکی ایسی ہے کہ کسی بت کو ہاتھ نہیں لگاتے، بتوں سے اتنی نفرت ہے کہ کسی بت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ پڑھتے جاتے ہیں، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل کو تو بھاگنا ہی تھا۔ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں صرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، بت گرتے جاتے ہیں، بت اوندھے گرتے جاتے ہیں، کسی کو صرف اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے ہیں وہ چھڑی سے گر جاتا ہے، اوندھے منہ گر جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ اگر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ہم اپنے اللہ کی پوجا کرتے ہیں، باقیوں کو ان کی پوجا کرنے دو، تو کیا یہ ٹھیک ہوتا؟ ہرگز ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کے کفر پہ راضی ہونا ہی کفر ہے، دوسرے کے کفر پہ راضی کفر ہے۔ جیسے ایک مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس، ہمارے ساتھ فیروز بھائی بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی آ گئے کہ بھائی مجھے مسلمان ہونا ہے، تو فیروز بھائی کو کیا چاہیے؟ ان کو یہ نہ کہیں کہ بھائی آج جمعہ نہیں ہے، آج تو پیر ہے، جمعے کے دن آنا، یا ٹھہر جاؤ غسل کر لو، غسل کر کے آنا، پھر وضو کرنا، پھر آؤ، پھر میں کلمہ پڑھاؤں گا، ایسا یہ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اگر وہ اتنی دیر میں مر گیا تو، اتنی دیر میں وہ مر گیا تو پھر اس کا گناہ کس پر آئے گا؟ جس نے یہ دیر کرائی اس پہ یہ گناہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ایک تھا اور ایک ہی رہے گا، وہی عبادت کے لائق تھا، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی ہمیشہ عبادت کے لائق رہے گا۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ کسی کو کہنا کہ ٹھیک ہے دو چار دن تم لات اور عزا کی اور گنپتی کی اور گنیش کی یا سیوا کی پوجا کر لو، بعد میں ایمان لانا، یہ کفر ہے، اس لیے کہ تم نے اس کو رضامندی ظاہر کی ہے کہ ٹھیک ہے تم دوسرے کی پوجا کرتے رہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ عقیدہ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آئے، اگرچہ نجاست میں بھرا ہو، تلک لگایا ہوا ہو، گلے میں صلیب باندھ کے آیا ہو، زنار باندھ کے آیا ہو، تب بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ فوراً کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اس کی صلیب توڑے، پھر اس کا زنار اتارے، پھر اس کا تلک اتارے، کہ ایک آن کے اندر ہو سکتا ہے مر جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن عبادت کے لائق ہے، اور ہر آن کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حنیفہ ہے، حنیف ہے، مسلم ہے، مسلم رہے، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی حنیف مسلم، حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہ للہ ما فی السماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین، میں ایک ہی طرف توجہ کرتا ہوں، میرا اور کوئی خدا نہیں ہے، میں مشرک ہرگز نہیں ہوں۔ تو کسی کے کفر پہ راضی ہونا یہ کفر ہے، کیا سمجھا؟ کسی کے کفر پہ راضی ہونا یہ معاذ اللہ کفر ہے۔ اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ وہ ایمان والے رہتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے یہ ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں بھی ٹھیک نہیں. ایک بات کو سناتا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ہجرت فرمائی, یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے اسی کی یہ تشریح میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا مکہ معظمہ میں اور صحابہ کرام کو بہت ستایا گیا مکہ معظمہ میں, تو آپ نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا, آپ نے کا فیصلہ فرمایا اور آپ نے سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے, آپ کی معیت میں کچھ صحابہ کو حبش بھیجا. کہاں بھیجا؟ حبش, جس کو آج کل سودان بھی کہتے ہیں, اس طرف کا علاقہ ہے, جس کو کہتے ہیں نا حبشی, اس طرف کا علاقہ ہے, نائجیریا سودان وغیرہ افریقہ میں, وہاں بھیجا. اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. جب یہ لوگ حبش پہنچے, سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ, تو کفار مکہ کو بڑا غصہ آیا کہ مکے میں ہوتے تو ہم ان سے لڑ لیتے, ہم ان کو قتل کر دیتے اور عذیت دیتے تھے, اب یہ لوگ تو مکہ چھوڑ کر چلے گئے, اب وہاں سے اپنا دین پھیلائیں گے, وہاں سے ان کو مدد ملے گی, تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی صورت میں مدینے پہ بھی حملہ کریں اور حبش پر بھی جا کر کے کسی طرح ان کو قتل کروائیں. تو انہوں نے ایک وفد بھیجا, ڈیلیگیشن بھیجا, وفد بھیجا, جس کا امیر جو تھا عمر ابن عاص تھا. کون تھا؟ عمر ابن عاص. وہ حبش پہنچا اور جب حبش پہنچا تو بہت سارے تحفے اور تحائف لے کے گیا. کس کے لیے؟ نجاشی کے لیے. نجاشی ایک بادشاہ تھا حبش کا, وہ نصرانی تھا. کیا تھا؟ نصرانی تھا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا. بہت سارے تحفے تحائف لے کے گئے ہوئے تھے کافر مشرک. اور یہ جو صحابہ تھے یہ جب حبش پہنچے تو نجاشی نے ان کا بڑا احترام کیا, بڑا احترام کیا, ان کو پناہ دی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو وہاں پر مکہ کے اندر اگر تکلیف دی جا رہی ہے تو آپ ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں. انہوں نے سپاہی پناہ دی, حالانکہ وہ نصرانی تھا. تو یہ لوگ تحفے تحائف لے کر کے گئے اور جا کر کے حبش کے جو بادشاہ تھے نجاشی, اس کے دربار میں بہت سارے تحفے پیش کیے اور کہا اے نجاشی, جس کو آپ پناہ دے رہے ہو وہ تو تمہارے دشمن ہے. کہا اچھا, میرے دشمن؟ ہاں, وہ تو آپ کے دین کے دشمن ہے, وہ آپ کو گالی دیتے, وہ آپ کے نبی کو گالیاں دیتے, عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں, اور وہ آپ کو ہرگز سجدہ نہیں کریں گے, وہ آپ کو ہرگز سجدہ نہیں کریں گے. اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو ان کو بلا کر دیکھ لو. کس کو؟ مسلمانوں کو بلا کر دیکھ لو, اگر وہ سجدہ کریں تمہیں تو پھر ہم جھوٹے, اگر وہ سجدہ نہیں کریں تو ہم سچے. تو نجاشی نے سوچا کہ ہاں مجھے تو یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں, یہاں پر یہاں کے لوگ مجھے بادشاہ سمجھ کر کے سجدہ کرتے ہیں, خدا سمجھ کے نہیں کرتے, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو بلاتا ہوں. تو انہوں نے پیغام دیا کہ کل صبح آنا ہے. جب پیغام پہنچا صحابہ اکرام کے پاس تو صحابہ اکرام کا ایمان دیکھیے, صحابہ اکرام کا ایمان دیکھیے, آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ اس نے بلایا ہے, ضرور ضرور کفار مکہ نے اس کو بھڑکایا ہے, اس کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے, تو کل یہ ضرور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں پوچھے گا اور ضرور بضرور عیسائی نصرانی دین کے بارے میں بھی پوچھے گا, ضرور بضرور عیسائی اور نصرانی دین کے بارے میں بھی پوچھے گا. تو صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور باقی کچھ ہمیں آپ کے دین کے بارے میں نہیں بتایا, باقی آپ کے دین کے بارے میں نہیں بتایا. لیکن قربان جائیے جو ان میں مضبوط تھے صحابہ کرام, انہوں نے کہا نہیں, جو حق ہے وہ حق ہم بتائیں گے اور جو باطل ہے اس باطل کا بھی اظہار ضرور کریں گے, باطل کا اظہار بھی ضرور کریں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ہم اس کے ملک میں ہیں, ہم اس کے دربار میں ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ ہماری گردنیں اڑا دے گا, ہمیں تو موت ویسے بھی پسند ہے, ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہی ہے, آج نہیں تو کل اللہ کے پاس جانا ہے, لیکن ایمان کے ساتھ جانا ہے. ہم یہ ڈبلی پالیسی نہیں کریں گے, ہم یہ ڈبل پالیسی نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کے سامنے ہم کہیں ہاں ہم مسلمان ہیں, اور جب نصرانی بادشاہ کے پاس جائیں تو کہیں ٹھیک ہے آپ کے دین کے بارے میں ہم کو کچھ پتہ نہیں, آپ کا دین بھی ٹھیک ہی ہوگا. ہم یہ نہیں کریں گے, ہم یہ ہرگز نہیں کریں گے. صحابہ اکرام میں فیصلہ ہو گیا, کل صبح جو کچھ بھی وہ سوال کرے گا, جس کسی کے بارے میں ہمیں علم ہے, ہم اس کا صحیح صحیح ٹھوک بجا کر کے جواب دیں گے. صبح ہوئی, دربار لگا, سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا, دوسرے صحابہ بھی آئے. جب دروازہ کھولا گیا تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں پہلے داخل ہوئے, جان بوجھ کر کے سر اٹھا کر کے داخل ہوئے, سر اٹھا کر کے داخل ہوئے اور اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ کی جماعت آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کی جماعت آ رہی ہے. تو جب نجاشی نے سنا لفظ اللہ, اللہ کی جماعت آ رہی ہے, تو اس وقت وہ نصرانی تھا, اس کی زبان سے نکل گیا, آؤ تم اللہ کی امان میں ہو, آ جاؤ تم اللہ ہی کی امان میں ہو. اللہ کو اس کی الفاظ پسند آ گئے, اللہ کو اس کی الفاظ پسند آ گئے. اللہ کی جماعت, صحابہ کی جماعت اندر آئی تو نجاشی نے کفار مکہ کی طرف دیکھا, تو کفار مکہ نے اشارہ کیا, دیکھا انہوں نے تم کو سجدہ نہیں کیا, دیکھو انہوں نے تمہیں سجدہ نہیں کیا. تو نجاشی نے سب سے پہلا سوال یہ کیا, اے ہجرت کر کے آنے والوں, مجھے یہ بتاؤ تمام قوم مجھے سجدہ کرتی ہے بادشاہ کی حیثیت سے, تم مجھے سجدہ کیوں نہیں کر رہے, تم مجھے سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو دیکھیے جرات اور ایمان کی معیار دیکھیے, ایمان کا تقاضا دیکھیے, ایمان کی حرارت دیکھیے. فرماتے ہیں یہ سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے, کسی انسان کے آگے نہیں جھکتا.
سبحان اللہ,
کون ہے وہ بادشاہ ہے, چاہتا تو فوراً قتل کر دیتا, ان کو بھی پتا تھا کہ قتل کرنے کی طاقت ہے اس میں, ہم اس کے دربار میں کھڑے ہیں, لیکن سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولا جائے, ڈبل پالیسی نہیں کھیلی جائے. وہ ظالم تو نہیں تھا لیکن بادشاہ تو تھا, اس کے سامنے کہہ دیا کہ یہ سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے, کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا. پھر نجاشی نے پوچھنا شروع کیا, تمہارا دین تمہیں کیا سکھاتا ہے اور تمہارے نبی تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی سکھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے, اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرو, نماز پڑھو, زکات دو, بیواؤں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا ساتھ دو, ان کا سہارا بنو, اور اچھی اچھی باتیں بتائی. تو کہا یہی دین تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے, یہی دین تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے. تو کہا اور کیا بتاتے ہیں تمہارے بھی؟ تو کہا وہ اللہ کا کلام سناتے ہیں, وہ اللہ کا کلام سناتے ہیں. تو کہا سناؤ مجھے کیا سناتے ہیں؟ صحابہ کرام نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب شروع کیا قرآن پڑھنا تو نجاشی جو بادشاہ تھا حبش کا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو, کہنے لگا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, بے شک یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے, یہ بے شک اللہ ہی کا کلام ہے. تو کفار مکہ جو وہاں کھڑے تھے وہ تو ایک سازش لے کر کے آئے تھے, فوراً انہوں نے ہاتھ پکڑا نجاشی کا, ارے ان سے پوچھو عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بیوی مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جن کو تم خدا سمجھتے ہو ان کو تو یہ گالیاں دیتے ہیں, ان کو تو یہ گالیاں دیتے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین جھوٹی بات کہی. انہوں نے پوچھا تمہارا بیوی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھ قربان جائیے, یہ ایک ایسا موقع تھا, ایسا امتحان تھا کہ وہ کہہ دیتے ابھی تک ہم کو اس کا علم نہیں ہے, ہم کو صرف اچھی اچھی باتیں پتا ہے, میٹھی میٹھی باتیں پتا ہے, یہ کہہ دیتے. لیکن کہا اللہ ایک ہے, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, اللہ کا رسول مانتے ہیں, بیوی مریم کو معصوم مانتے ہیں, ان پہ کوئی بہتان نہیں لگاتے, عیسیٰ علیہ السلام کی مثل جیسے آدم علیہ السلام ہے ویسا ان کو سمجھتے ہیں, نہ خدا سمجھتے ہیں نہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں, ہاں ان کو ہم اللہ کا برگزیدہ رسول سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیتیں سنانا شروع کی. جب سورہ آل عمران کی آیتیں سنانا شروع کی, نجاشی اٹھ کھڑا ہوا, رونے لگا اور کہنے لگا میں بھی آج ایمان لے آتا ہوں, لا الہ الا اللہ,
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ.
نجاشی ایمان لے آیا, اور جو تحفے کفار و مشرکین لے کر کے آئے تھے وہ تحفے ان کے منہ پر دے مارے, کہا یہ واپس لے جاؤ, حق حق ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے, اور حق جب سنا جائے تو اس کو جو تسلیم کرنے کا اگر اس میں ایمان اس کے مقدر میں ہوگا تو تسلیم کر لے گا, اگر ایمان مقدر میں نہیں ہے تو تسلیم نہیں کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ حق کہنا ضروری ہے, باطل کہنا باطل کو ضروری ہے. کبھی ڈبل پالیسی سے کام نہیں چلے گا, کبھی بھی ڈبل پالیسی سے کام نہیں چلے گا. اور جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہاتھ میں اگر سورج دے دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دو, تو اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ شریف آئی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہہ دو اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کہ اے کافروں, قل یا ایھا الکافرون, یہاں پر چونکہ کافر سامنے نہیں تھے تو جن کو عربی آتی ہے اگر کافر سامنے کھڑے ہوتے تو کہا جاتا ہے کافرین یا ایھا الکافرین, لیکن یہاں پر سرکار کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ یوں ہے, اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے قل یا ایھا الکافرون, یعنی آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے کافر آئیں گے ان سب کے لیے اعلان کر دیجئے, یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, بے شک میں ہرگز اس کی پوجا نہیں کروں گا جس کی تم پوجا کرتے ہو. آج کے کافر نہیں, اس زمانے سے کافر نہیں, اس زمانے سے لے کر کے قیامت تک جتنے کافر ہیں سب کے لیے اعلان ہے. کیا ہے؟ سب کے لیے اعلان ہے کہ میں اس کی پوجا نہیں کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, اور جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ ہرگز جس کی تم پوجا کرتے اور تم ہرگز اس کی پوجا نہیں کرتے جس کی میں پوجا کرتا ہوں, جس کی عبادت میں کرتا ہوں. اس میں تکرار ہے دو تین بار کی آیت کریمہ کی بار بار. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور کچھ کافر مشرکین سوا کی گنپتی کی گنیش کی فلا فلا کی پوجا کرتے ہوئے کہے ہم بھی اللہ کی پوجا کرتے ہیں, ہم کو برہما کہتے ہیں, تو وہ غلط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غلط کہتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وحدہ لا شریک ہے, جو صفات جو کمالات جو اس کی صفتیں ہیں وہ وہی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائی ہے, اس کے علاوہ اس کی صفتیں وہ ہے ہی نہیں جو کوئی اور بتائے گا. کیا سمجھے آپ؟ اگر کوئی کافر یا مشرک کہے کہ ٹھیک ہے معاذ اللہ ہم سانپ کی پوجا کرتے ہیں, درخت کی پوجا کرتے ہیں, چاند کی, سورج کی, کسی اور شے کی پوجا کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خدا جس کو تم اللہ کہتے ہو ہم اس کی بھی پوجا کرتے ہیں, تب بھی وہ جھوٹ کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ اس کو تو وحدہ لا شریک نہیں مانتے, اس لیے کہ وہ اس کو ویسا نہیں مانتے جس طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانا اور ہمیں بتایا. اسی لیے قرآن کی آیت بالکل واضح ہے کہ اے کافروں ابھی کے بعد کے قیامت تک کے جس جس کو کافر کہا حضور نے اس کے بارے میں کہ جو کچھ بھی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں پوجا نہیں کرتا, اور جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کی ہرگز تم پوجا نہیں کرتے, بھلے تمہارا دعویٰ ہو کہ برہما اللہ کے برابر ہے, اوم اللہ کے برابر ہے, گاڈ اللہ کے برابر ہے, یا کوئی اور نام لے کر کے کہے کہ پرمیشور اللہ کے برابر ہے, ہرگز ہرگز برابر نہیں ہے, ہرگز ہرگز برابر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا پہچانا اور ہمیں اس کی صفات بتائی, اس کے علاوہ کوئی نہیں. کوئی اور نام دے دے کہے کہ نہیں ہم ان کی بھی کرتے ہیں اس کی بھی کرتے ہیں, تو حقیقتاً وہ اللہ کی پوجا نہیں کر رہا. سمجھ بات آئی؟ وہ حقیقتاً اللہ کی پوجا نہیں کر رہا. تو آپ کے پاس ایک دل ہے, ایک ہی دماغ ہے. کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس دو دماغ ہو؟ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس دو دل ہو؟ نہیں ہے. تو جب آپ نے ایک ہی دماغ سے ایک ہی دل سے تسلیم کر لیا کہ لا الہ الا اللہ ایک ہی خدا ہے, تو پھر اس کے بعد کسی اور کو خدا ماننے کی یا کسی اور کو کہنے کی کہ بھائی تو بھی ٹھیک ہے, یہ گنجائش باقی نہیں رہتی. یہ گنجائش باقی نہیں رہتی. اور اخلاص کا پہلو یہ بھی ہے کہ جب اللہ کو ایک مان لیا ہے تو عبادت اس کی ایسی کرے کہ خالصتاً اسی کی عبادت کرے, خالصتاً اسی کی عبادت کرے. وقت بہت ہو گیا ہے, تھوڑی سی بات عرض کروں گا.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تو خالص ہے تو اسی کی عبادت کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حج نصیب فرمائے, دعا فرمائے. میرا بھی ارادہ ہے اس بار حج کرنے کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حاضر نصیب فرمائے, نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر خلوص مانگا آپ سے مجھ سے, وہاں پر عبادت میں بھی خلوص مانگا ہے. آپ گھی لینے جاتے, گھی لینے جاتے تو کبھی پسند کرتے ہیں کہ گھی میں کوئی گھاسلیٹ ملا کر کے دے دے آپ کو. پیٹرول لینے جاتے ہیں تو کبھی پسند کرتے ہیں کہ پیٹرول میں گھاسلیٹ ملا دے, ہاں جی نہیں. سونا لینے جاتے ہیں تو پسند کریں گے کوئی پیتل ملا دے, نہیں ہے نا. حتیٰ کہ کوئی زمزم بھی اگر آپ کو دے تو آپ کہیں گے یار خالص زمزم دینا, ملا کر نہیں دینا, ہے نا. خالص زمزم دینا, ملا کر کے نہیں دینا. حالانکہ زمزم رہے گا, اس کی برکتیں اس میں رہیں گی, لیکن کہیں گے نہیں اس میں کچھ ملانا, اچھا خالص زمزم دینا. دودھ لیتے ہیں, شک کرتے دودھ والے نے پانی تو نہیں ملایا, پانی تو نہیں ملایا ہوگا, لیکن اگر نہ بھی ملایا تو یقین کریں گے پانی ضرور ملایا ہوگا. دوا لیتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ انڈیا کی بنی پینڈول مت دو, یہاں کی بنی دے دو. انڈیا والی چار کھاتے تو سر میں درد کم ہوتا ہے, یہاں کی ایک کھاتے تو صحیح ہو جاتا ہے. ملاوٹ سے ڈرتے ہیں, ہے نا, ملاوٹ سے ڈرتے ہیں. لیکن جب اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے تو اس میں ملاوٹ کیوں, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا؟ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا. تو اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کی ہے تو ساتھ ساتھ میں شیوا کی عبادت, گنیش کی بھی عبادت, صلیب کی عبادت, شیوا کی عبادت, بدھا کی عبادت, کیا وہ قبول فرمائے گا؟ نہیں فرمائے گا. وہ کہے گا تم نے میری عبادت کی ہی نہیں ہے, مجھے تم نے وحدہ لا شریک مانا ہی نہیں ہے, تم تو کسی اور کے آگے بھی جھک گئے تھے, فلا جگہ سجدہ کرنے چلے گئے تھے. سجدہ تو چھوڑو, اس کو دل میں خدا یا خدا کے برابر سمجھ گئے تھے. لہذا قیامت کے دن کافروں کے ساتھ یہ ہوگا کہ اگرچہ اس نے بڑے بڑے ہسپتال بنائے ہو, یتیم خانے بنائے ہو, سکولوں کالج بنائے ہو, کنویں کھدوائے ہو, ماں باپ کے ساتھ نیکی کی ہو, صدقہ خیرات کیا ہو, حتیٰ کہ اپنا ہر کچھ جو ہے نیکی کے کام میں بظاہر لگا دیا ہو, قیامت کے دن اس کے لیے میزان تولا ہی نہیں جائے گا. اس لیے کیوں نہیں تولا جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے واسطے نہیں کیا, اللہ کے واسطے نہیں کیا. یہ وہ تھا جس نے کسی اور کے لیے اللہ کے واسطے نہیں کیا. حج کا زمانہ ہے, حج کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, پورا کرو حج اور عمرہ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو. اس لیے نہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں کروں تو لوگ کہیں گے ہاں پیسے والا ہے اس لیے حج کیا ہے, یا اس لیے کہ میں حج کر کے آؤں گا تو لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے, اس لیے نہیں. میں حج کر کے آؤں گا تو لوگ مجھے نیک اچھا پارسا سمجھیں گے, اس لیے نہیں. جائے صرف اور صرف ایک نیت سے کہ میرے رب کو راضی کرنا ہے, اللہ کا حکم بجا لانا ہے. اللہ نے جو بتایا ہے, حکم دیا ہے, فرض ادا کرنا ہے تو وہ فرض ادا کر کے آؤں گا. بارے بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی. تو للہیت اگر نہیں ہے تو کافر میں تو للہیت آ ہی نہیں سکتی, اخلاص ہو ہی نہیں سکتا, حنیفم مسلمہ تو وہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ مشرک ہے, کافر ہے, اس کی عبادت میں ملاوٹ ہے, وہ اللہ کے واسطے کچھ نہیں کر رہا. لیکن مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے واسطے نہیں کرتے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا, حج کرتے ہیں تو حاجی صاحب کہلانے کے لیے کرتے ہیں. بھیا کتنے حج کیے؟ میں نے 15 کر لیے. بہت مزہ آتا ہے. ارے مزہ کرنے کے لیے کرتا ہے, 15 بتانے کے لیے کرتا ہے, 20 بتانے کے لیے کرتا ہے. تم نے کتنے حج کیے؟ اچھا ایک ہی کیا ہے, میں نے تو 5 کر لیے. بتایا جتایا میں نے پانچ کیے, میں بہت بڑا حاجی ہوں, ایسا نہیں. للہیت ضروری ہے. تو شرک کس کو کہتے ہیں, اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اسی اخلاص کے تحت میں شرک کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں. شرک دو طرح کا ہوتا ہے. شرک یہ, ایک تو یہ کہ بالکل اللہ کے واسطے نہیں, کسی اور کے واسطے کر دیا, یہ شرک ہے. عبادت کی لیکن کسی اور شے کے لیے, کی چاند کے لیے, سورج کے لیے, صلیب کے لیے. سیدنا عزیر علیہ السلام کو خدا مان بیٹھے یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان بیٹھے, یہ صریح شرک, صریح کفر ہے. ان لوگوں کی کبھی کوئی عبادت مقبول ہو ہی نہیں سکتی, ان کی کوئی نیکی قبول ہو ہی نہیں سکتی, ہمیشہ کے جہنم میں ہیں. اور دوسرے قسم کا شرک ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں شرک اصغر. ایک تھا شرک اکبر, جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا سمجھنا, یا خود کسی اللہ کے اندر ایسی معاذ اللہ صفتیں سمجھنا جو اس میں نہیں ہے. اور ایک ہے شرک اصغر. افسوس کی بات ہے کہ جس ماحول میں ہیں وہاں پر ہم شرک اصغر کو بھی شرک اکبر بتا کر کے جوڑا جاتا ہے. شرک اصغر یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرے, ایمان یہ رکھے کہ ہاں اللہ ایک ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, لیکن جب عبادت کرے تو نیت میں فتور ہو, نیت ٹھیک نہ ہو, اخلاص نہ ہو, اس کو کہتے ہیں شرک اصغر. کیا کہتے ہیں؟ شرک اصغر. مثلا نماز پڑھنے کو گیا, اس لیے گیا کہ لوگ کہیں کتنا اچھا نمازی ہے, ساری نمازیں وقت پہ پڑھتا ہے, پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے. نماز میں رویا تاکہ لوگ دیکھیں کتنا رو رہا ہے نماز میں, کتنا نماز میں رو رہا. زکات دی, خیرات دی, تو سب کو دکھا دکھا کر کے, دیکھو میں کتنی زکات دیتا ہوں, دیکھو میں کتنی صدقات کرتا ہوں, لوگ مجھے اچھا سمجھے. قرآن پڑھتا ہے, زور سے پڑھتا ہے, لاگی لوگ سنے کہ میں کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوں, کوئی ہے تعریف کرنے والا؟ یہ شرک اصغر ہے. عبادت کر رہا ہے بظاہر, قرآن پڑھ رہا ہے بظاہر, نماز پڑھ رہا ہے بظاہر, زکات دے رہا ہے, لیکن للہیت نہیں ہے, اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے, حنیف نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, حنیف نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. تو یہ ہے شرک اصغر, جس میں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتا تو نہیں ہے, لیکن خوشی کسی اور کی تلاش کر رہا ہے, اپنے نفس کی خوشی تلاش کر رہا ہے یا لوگوں کی خوشی تلاش کر رہا ہے. قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تین لوگ حاضر ہوں گے قیامت کے دن, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب لے گا. جب حساب لے گا تو ایک ہوگا بہت بڑا سخی, اور اس نے دنیا میں بہت سارے نیک اعمال سخاوت والے کیے ہوں گے, جیسے یتیم خانے بنا دیے ہوں گے, بیواؤں کی مدد کی ہوگی, ناداروں لاچاروں کی مدد کی ہوگی, مصیبت زداؤں کی خیرات, مصیبت زداؤں کے لیے خیرات کی ہوگی, ہسپتال بنائے ہوں گے, سرائے بنائے ہوں گی, بہت سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا. جب وہ اس کا حساب لیا جائے گا تو پوچھا جائے گا, اے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو عرض کرے گا, یا اللہ میں نے فلاں جگہ پہ اتنا پیسہ خرچ کیا, فلاں غریب کو اتنے پیسے دیے, فلاں یتیم کو اتنا پیسہ دیا, فلاں مدرسہ بنا دیا, فلاں یہ کیا, فلاں یہ کیا, بہت مال تیری راہ میں خرچ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے. تو احران ہو جائے گا, یارب میں نے کیا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے جو کچھ بھی کیا میری رضا کے لیے نہیں, تونے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی سمجھے, لوگ تجھے غنی سمجھے, لوگ تجھے کتنا اچھا سمجھے. تو اے بندے, دنیا میں تجھے جو تُو چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا, لوگوں نے تیری تعریف کر دی, لوگ تجھے سخی کہتے تھے, غنی کہتے تھے, ہمدرد کہتے تھے, رحم دل کہتے تھے, اچھا آدمی کہتے تھے, تو جو تیری خواہش تھی دنیا میں اس کا میں نے صلہ دے دیا. آج قیامت کے دن میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں, کو حکم ہوگا اس کو سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. دوسرا شخص آئے گا, اس سے پوچھا جائے گا, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا, یا اللہ میں نے تیرے لیے جہاد کیا, غزوے میں شامل ہوا, اتنی جگہ پہ زخم کھائے, اتنا کچھ کیا, حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے. عرض کرے گا, یا رب یہ سب کچھ میں نے کیا تیرے لیے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں تو تو غزوے میں اس لیے جاتا تھا, جہاد میں اس لیے جاتا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تو زخم دکھاتا تھا لوگوں کو, دیکھو مجھے اللہ کی رام یہ زخم آیا ہے, اور تو غزوے میں اس لیے جاتا تھا تاکہ غزوات کے بعد تجھے مال حاصل ہو جائے, لوگ تجھے بہادر کہیں, لوگ تجھے غازی کہیں, لوگ تجھے بڑا شیر سمجھیں, لہٰذا دنیا میں تجھے یہ سب کچھ القاب میں نے دے دیے, لوگ تجھے اچھا سمجھتے تھے, غازی کہتے تھے, شیر کہتے تھے, بہادر کہتے تھے, جو تیرا سیاہ تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا, آج قیامت کے دن تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے, فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. تیسرا شخص حاضر آئے گا, اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا, تو وہ بڑا عالم ہوگا, حافظ قاری مقرر ہوگا, اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا یا رب میں نے فلاں جگہ جا کر کے مناظرہ کیا, فلاں لوگوں کو اتنا قرآن پڑھایا, فلاں مدرسے میں میں مدرس تھا, اتنے لوگوں کو میں نے جو ہے درس دیا, اتنے لوگوں کو تبلیغ کیا, زندگی بھر جو ہے میں تیرے دین کی خدمت میں لگا رہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, حیران ہو جائے گا, اس کو پتا چلے گا, اس کو بتایا جائے گا کہ جو کچھ بھی تو نے کیا اس لیے کہ لوگ تجھے اچھا سمجھے, بڑا عالم سمجھے, بہت بڑا واعظ سمجھے, بہت اچھا مقرر سمجھے, لوگ تجھے نیک اور پارسا کہیں, لوگ تیرے پیچھے چلیں, تو اے بندے جو کچھ تو چاہتا تھا دنیا میں تجھے مل گیا, لوگوں نے تیری بہت تعریف کر دی, یہاں پر تیرے لیے آج کچھ نہیں ہے میری بارگاہ میں, قیامت کے دن تیرے لیے کوئی صلا نہیں ہے, فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالنا. تو اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے, اللہ کی راہ میں جو ہے بظاہر تقریریں کرنے والے, واعظ کرنے والے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم نے یہ کچھ میرے لیے نہیں کیا, اس لیے کہ للہیت نہیں تھی, شرک اصغر میں تم لوگ مبتلا تھے, آج تمہارے لیے میری بارگاہ میں کچھ نہیں ہے, جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہے. تو جن کا ایمان درست ہونے کے باوجود, ایمان درست ہونے کے باوجود جن کے اندر للہیت نہیں ہے, جن میں خلوص نہیں ہے, ان کا یہ انجام ہوگا. تو جن کے لیے, جن کے دلوں میں اللہ کی صحیح طور پر وحدہ لا شریک نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں کسی اور کی عبادت کا شائبہ بھی ہے, تو ان کا کیا انجام ہوگا, ان کا کیا انجام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں للہیت اور خلوص عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ یہ جو حج کے دن آئے 10 دن, اس میں ذوالحجہ کے دن, اس میں للہیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, مخلصانہ طور پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کا وقت کافی ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ راست میں رکھے, ہماری جتنی عبادت ہے, ہماری جتنی بھی ریاضت ہے, ہمارے جتنے بھی کام ہیں اس میں خلوص اور للہیت شامل ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اللہ علیہ